إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين میرے محترم دینی بھائیو، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جو لوگ ایمان لاتے ہیں، جو لوگ ایمان والے ہیں، ان کے دل اللہ کی یاد سے، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اطمینان پاتے ہیں۔ اور ایمان والوں کی صفت بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک عمومی قاعدہ بیان کیا جو سارے انسانوں کے لیے ہے۔ ایک اللہ تعالیٰ نے حال بیان کیا اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے حل بیان کیا۔ ایمان والوں کا حال یہ ہے کہ ان کے دلوں کو اگر چین و سکون، اطمینان نصیب ہوتا ہے تو مال و متاع سے نہیں، دنیا میں عزت عہدہ، دنیا کی چیزیں پانے سے نہیں، ان کے دلوں کو واقعی سکون نصیب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی یاد سے۔ جب اللہ رب العالمین کا دھیان، اللہ کا تعلق، اللہ پر ایمان، اللہ پر یقین، اللہ پر توکل، اللہ کا ذکر ان کے دلوں میں بس جاتا ہے تو ان کے دلوں کو ایک نعمت نصیب ہوتی ہے، وہ کیا ہے؟ اطمینان قلب ہے، سکون و اطمینان ان کے دل کو نصیب ہوتا ہے۔ یہ ایمان والوں کا حال اللہ نے بیان کیا، لیکن اسی کے ساتھ ساری انسانیت کے لیے اللہ رب العالمین نے مسائل کا، خصوصاً ذہنی مسائل کا حل بیان کیا۔ اور اللہ نے قاعدہ بیان کیا، کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کی یاد ہی سے دل اطمینان پاتے ہیں۔ یعنی باقی لوگوں کے لیے بھی بتایا، کہیں اور اگر سکون تلاش کر رہے ہو تو ملنے والا نہیں ہے، کسی اور چیز سے تمہارے دل کو اطمینان ملنے والا نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالی کا سکون اور نعمت اطمینان اگر ہے تو اللہ کی یاد ہی سے ملتا ہے۔ جب دل میں اللہ کی یاد آئے گی تو پھر دل میں سکون اطمینان آئے گا۔ معلوم ہوا کہ دنیا کے مسائل میں، چاہے وہ مسائل رزق کے اعتبار سے ہوں، سماجی ہو، خاندانی ہو، سیاسی ہو، یا کسی بھی نوعیت کے ہوں، معاشی ہوں، ان تمام مسائل میں اگر ایک بندہ اللہ تعالیٰ سے جڑا ہوا ہو تو اس کے دل کو مسائل، پریشانیوں، مصیبتوں کے باوجود سکون مل سکتا ہے۔ سکون خریدا نہیں جا سکتا ہے، سکون مفت ملتا ہے، لیکن سوائے اللہ کے اور کہیں سے نہیں ملتا، اور اس کی قیمت مالی نہیں ہے کہ آپ کسی دکان پہ گئے اور جا کے کہا سکون کی ایک گولی دے دو بھائی۔ وہ نیند کی گولی دے سکتا ہے، لیکن قلبی سکون اور اطمینان کی گولی وہ نہیں دے سکتا ہے۔ اس کے لیے یہ چیز ملتی ہے ایک دوسرے عمل سے، اور وہ چیز کیا ہے؟ اللہ کو یاد کرنا۔ اور اللہ کو یاد کرنا ایک آسان کام ہے، مشکل کام ہے نہیں۔ آدمی اپنے دل کو حرکت دے، اپنی زبان کو حرکت دے، مسئلہ ختم۔ اور کبھی تو زبان کی بھی ضرورت نہیں ہے، دل ہی میں اللہ کو یاد کریں یہ بھی کافی ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، کہ جب بندہ اپنے جی میں مجھ کو یاد کرتا ہے تو میں بھی اپنے جی میں اس کو یاد کرتا ہوں۔ معلوم ہوا کہ اللہ کی یاد کے لیے زبان کی قید نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو دل سے بھی یاد کر سکتے ہیں۔ لہذا جس دل میں اللہ کی یاد ہو اس دل میں سکون و اطمینان آتا ہے. ساری بھاگ دوڑ دنیا کی کیوں ہے؟ پیسے کما رہا ہے, یہ کر رہا ہے, گھر لے رہا ہے, گاڑی, موٹر, بنگلہ اور ساری چیز ہے. آرام سے بیٹھ کے سکون کی زندگی گزاروں گا. اتنی محنت, اکثر سکون کے پانے کی کوشش سکون کو خراب کرنے والی ہوتی ہے. نہیں بھائی, اتنا پریشان کیوں ہے؟ کوئی معاش کے پیچھے بھاگ رہا ہے, کوئی اور کسی چیز کے پیچھے پیسہ جمع کرنے میں بھاگ رہا ہے. اپنی زندگی کے سکون کو تو نے خراب کیا. کاہے کے لیے؟ سکون پانے کے لیے. تو تیری ایکٹیویٹی, تیری کوشش تیرے مقصود کے خلاف ہے. وہ چیز جو اتنی محنت سے تو حاصل کرنا چاہتا ہے, جس کی کوئی گارنٹی نہیں. بھائی کتنے لوگ ہیں مال و متا سب حاصل کر لیتے ہیں, بڑا عہدہ ہوتا ہے, بڑی کمپنی میں جاب ہے, کمپنی کا مالک بن گیا, سب کچھ اس کے پاس ہے, لیکن پتا چلا ایک چیز نہیں ہے جس کے لیے سب کچھ کیا تھا, وہ کیا ہے؟ سکون نہیں, دل میں اطمینان نہیں ہے, بے چینی ہے. یہ جو سکون ہے یہ اللہ سے جڑنے میں ہے, اور یہ بہت آسان ہے کہ ایک انسان اپنے دل میں اللہ کو یاد کرے. میرا کوئی مالک ہے, میرا رب ہے, وہ علم والا ہے, حکمت والا ہے, قدرت والا ہے, رحمت والا ہے, اس پر توکل کر سکتے ہیں, اسی پر توکل کر سکتے ہیں, اور سارے مسائل کا حل اس کے پاس. کوئی مسائل دنیا میں ہیں, لیکن جب انسان جیسی دل میں یہ خیال آئے کہ میرے سارے مسائل کے حل کرنے کے وسائل میرے پاس نہیں ہیں, لیکن میرے پاس اللہ ہے, اللہ میرے سارے مسائل کو حل کر سکتا ہے, یہ جو چیز ہے یہ سکون دیتی ہے. اللہ کی قدرت کا استحبار, اللہ کے علم و حکمت کا استحبار, اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین کی رحمت کا خیال کہ میرا رب رحیم ہے. لہذا ہماری زندگی میں ذکر اور دعا ہونی چاہیے. ہم ساری چیزوں کی کوششیں سب اپنی جگہ ہے, بیمار دوا کھاؤ, کھانا پینا, پیسہ چاہیے, تجارت کرو, جاب کرو, کھیتی باڑی کرو, جو بھی کرو, کوششیں اپنی جگہ ہے, لیکن کوشش کو ہم رب نہ بنا لیں, کوشش کو ہم رب نہ بنائیں. ہمارا سارا مدار, سارا دھیان اور ساری فکریں ان دنیوی اسباب اور کوششوں کی نہ ہوں, بلکہ ہمارا دل کس سے جڑا ہو؟ اللہ رب العالمین سے. یہ ساری اسباب اور ساری کوششوں میں نتائج پیدا کرنے والا اگر کوئی ہے تو اللہ ہے. تو اللہ نے فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ, جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور ان کے دلوں کو اللہ کی یاد سے اطمینان نصیب ہوتا ہے, اعلیٰ بذکر اللہ تطمئن القلوب, خبردار اللہ کی یاد ہی سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے, اور کوئی چیز تو ہے نہیں. اللہ کی یاد ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے. اب اللہ کو یاد کرنا ہے, اپنی طرف سے ذکر گھڑ لیں, اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو, جھٹکے والا. اللہ کو یاد کرنا ہے تو اللہ کو یاد کرنا اگر اتنی عظیم شان چیز ہے تو ایسا ہو نہیں سکتا ہے کہ اللہ تعالی شہد کی مکھی کو شہد بنانا سکھائے, پرندوں کو اڑنا سکھائے, مچھلیوں کو تیرنا سکھائے, کیڑے مکوڑوں کو رینگنا اور چلنا سکھائے, اور انسان کو اتنا بڑا عمل اللہ کو کیسے یاد کیا جائے؟ اللہ یہ نہیں سکھائے. جبکہ ذکر کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے, ولذکر اللہ اکبر, اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے. تو اتنی بڑی چیز جس کے بارے میں نماز کے بارے میں کہا جا رہا ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِ, نماز قائم کر میری یاد کے لیے. مانوا کہ نماز سارے اعمال میں سب سے افضل ہے. وَعَلَمُ أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمُ الصَّلَاةَ, جان لو کہ تمہارے سارے اعمال میں سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ نماز. لیکن نماز کی غرض و غایت بھی کیا ہے؟ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِ, نماز قائم کر میری یاد کے لیے. معلوم ہو کہ نماز بھی اللہ کی یاد کے لیے ہے. افضل الاعمال کا مقصد بھی اللہ کو یاد کرنا ہے. کتنی بڑی چیز ہوگی. تو اللہ وہ نہیں سکھائے گا, کہ اللہ کو کیسے یاد کیا جائے، تم کو جیسے یاد کرنا ہو کرو، نہیں. پھر اللہ نے سکھایا کیسے؟ تو دیکھا جائے گا کہ سب سے زیادہ اللہ کو یاد کرنے والا کون تھا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ تعالی علی کل احیانہ. امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو اپنے تمام اوقات میں یاد کرتے تھے. اتنا یاد ہم کرتے ہیں ہر وقت، حتیٰ کہ آپ نے پچھلے درس میں دیکھا کہ بیت الخلاء سے نکل کے بھی اللہ کو یاد کرنا، باہر نکلتے ہی کیا غفرانک. تو یہ جو ذکر ہے، بیوی کی گود میں سر رکھا ہوا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں میں حیض سے ہوتی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں سر رکھ کے قرآن پڑھتے تھے. اتنا ذکر اللہ تعالیٰ کا. تو کیوں نہ ہم، اگر واقعی ہم اللہ کو یاد کرنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے اس چیز کے سیکھنے سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس شخصیت کی طرف رجوع کریں جو سب سے زیادہ اللہ کو یاد کرنے والی ہے اور جس کا یاد کرنا اللہ کے نزدیک مقبول ہے. جس کا ذکر اللہ نے بلند کر دیا وہ کتنی بڑی شخصیت ہوگی. اللہ نے کیا فرمایا، ورفعنا لک ذکرک، اے نبی ہم نے آپ کا ذکر، آپ کا تذکرہ، آپ کا نام، آپ کا، آپ کے بارے میں بات، ہم نے اس کو کیا کیا ہے، ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کے ذکر کو اونچا کیا ہے، آپ کے تذکرے کو ہم نے رفعت عطا کی ہے، اونچائی دی ہے. سلف کہتے ہیں مراد یہ ہے کہ جب بھی میرا تذکرہ ہوگا اے نبی آپ کا بھی تذکرہ ہوگا. مسلمان ہو رہا کس کا نام لے گا؟ باپ دادا کا. اسلام قبول کر رہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. اللہ کی گواہی دے گا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی دے گا. نماز کے لیے بلا رہا ہے، گواہی کس کی؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ. اذان کے لیے خطبہ دے رہا ہے جمعہ کا، ان الحمد للہ، اس میں آتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، یا اشہد ان محمد رسول اللہ، جو بھی گواہی دے رہا ہے. اللہ کی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نکاح پڑھا رہا ہے، ان الحمد للہ، اس میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر. نماز پڑھ رہا ہے، التحیات للہ والصلوات، السلام علیک ایہا النبی. دیکھیے جہاں جہاں اللہ کا تذکرہ آئے گا وہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. حتیٰ کہ عبادت کس کی؟ اللہ کی. کیسے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر. عبادت کرنے میں دونوں پہلو ہیں، کس کی عبادت کی جائے؟ اللہ کی. کیسے کرنا؟ وصلوا کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھو جیسے مجھ کو پڑھتا دیکھتے ہو. تو آپ جدا نہیں کر سکتے اس معاملے کو کہ اللہ تعالی کی عبادت کس کی اور کیسے. دو سوال ہیں، ایک سوال اللہ کے بارے میں ہے، ایک سوال کا جواب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ورفعنا لک ذکرک، تو اس ذات سے، اس شخصیت کی زندگی ہم کیوں نہ دیکھیں کہ جس کا تذکرہ خود اللہ نے اونچا کیا، جو اللہ کو اتنا زیادہ یاد کرنے والے ہیں. تو یہی جو اذکار ہیں یہ ہماری زندگی میں بھی آنا چاہیے. ان اذکار کا اہتمام اس لیے بھی ضروری ہے کہ بعض اوقات ایک آدمی اپنے دل سے اللہ کو یاد کرتا ہے اور غلط کرتا ہے، اس کو اتنی عقل نہیں ہے کہ اللہ کو کیسے یاد کیا جاتا ہے. بعض اوقات آدمی اللہ کا ذکر کرتا ہے، بدعات والا ذکر ہوتا ہے، اللہ کا قرب پانے کی بجائے اللہ سے دور ہوتا ہے، اللہ کی رضا پانے کی بجائے کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا انجام جہنم ہے. تو بدعت کر کے دنیا میں گمراہ، آخرت میں جہنمی بن جاتا ہے. اس لیے ذکر بھی جب اتنی عظیم الشان عبادت ہے تو اس میں کیا کرنا چاہیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اہتمام کرنا چاہیے. اور یہ معاملہ ڈھکا چھپا تو ہے نہیں، اتنے سارے اذکار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، ان کو آدمی معلوم کر کے ان کو سیکھے. اور جو ذکر جس وقت کا ہے اس وقت اس کا اہتمام کریں. جو ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت میں کیا ہے اس وقت میں آپ اس کا اہتمام کریں. حکمت کس کو کہتے ہیں؟ چیز کو اس کی مناسب جگہ پر رکھنا. ہم کو معلوم ہے اللہ کا ذکر کون سا ذکر کب کرنا چاہیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کوئی نہیں جانتا ہے کہ اللہ رب العالمین کا ذکر کن الفاظ میں کن اوقات میں کرنا چاہیے، کن اوقات میں بندے کے جذبات کیسے ہونے چاہیے، اور ان جذبات کا اظہار الفاظ کی شکل میں کیسا ہونا چاہیے. دو چیزیں ہیں، ایک ہے جذبات اور ہے دوسرا ان جذبات کا اظہار. بندے کے دل میں کیا جذبات ہوں، ان جذبات کا الفاظ میں اظہار کیسا ہو. بندے کے مختلف حالات ہوتے ہیں، کبھی خوشی کے، کبھی غم کے، کبھی پریشانی کے، کبھی راحت کے، کبھی کامیابی، کبھی ناکامی. کن حالات میں آدمی کیا کرے، اور ایسے وقت میں دل میں جو جذبات پیدا ہو رہے ہیں ان جذبات کا اظہار آدمی کیسے کرے. سارے حالات، سارے کیفیات ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر گزری ہیں، خوشی، غم، تکلیف، راحت، بیماری، صحت، ہر قسم کے حالات، خوف و امن، ہر طرح کے حالات. ان حالات میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو کیسے یاد کیا، ہماری کامیابی اسی میں ہے. کسی دن انشاءاللہ ذکر سے متعلق قواعد کیا ہیں، اس کی بھی تو قاعدے ہیں کچھ، اور بہت سارے قاعدے ہیں، بعض علماء نے اس پر کتابیں بھی لکھی ہیں. تو ذکر کے تعلق سے کیا قاعدے، انشاءاللہ کسی درس میں ہم وہ بھی دیکھیں گے. آج ہم دیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مختلف اوقات میں کیا اذکار کرتے تھے اور کیا دعائیں. حسن المسلم یا اس طرح کی اور بھی کتابیں ہیں، اگر آپ کے پاس ہے آپ مختلف اوقات کی دعائیں اور اذکار اس میں دیکھ سکتے ہیں، اور ہونا چاہیے آدمی کے پاس. زیادہ اچھا یہ کہ اس کو یاد ہونا چاہیے، زیادہ اچھا ہے. اب گاڑی چلا رہا، چلاتے چلاتے کتاب نکال کے پڑھ رہا ہے، ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتا ہے، یاد ہو اس کو، وہ دل سے پڑھے. اور یہ واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اذکار اتنے اعلیٰ اور اتنے ارفع ہیں کہ ان کے لیے بہترین جگہ ہمارا دل ہے. بہترین جگہ کیا ہے، ان کو بسانے کی، سنبھالنے کی جگہ ہمارا دل ہے. دل میں وہ اذکار ہونے چاہیے، یاد ہونے چاہیے ہم کو. ساری دنیا کی 50 خرافات یاد کر لیتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہم لوگ یاد کریں. آج اسی میں سے کچھ باتیں ہم دیکھنے والے ہیں انشاءاللہ. آج ہم دیکھیں گے کہ سفر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا پڑھتے تھے، اور گاڑی پر، یا اس زمانے میں تو گاڑیاں تھی نہیں، سواری پر جب آپ سوار ہوتے تھے تو کیا ذکر کرتے تھے. ہم میں سے کون ہے جو سواری پر سوار نہیں ہوتا؟ یہ ایسی چیز ہے جو ہماری روزانہ، ایک دن میں کئی کئی بار گاڑی پہ بیٹھتا آدمی، کیا ذکر کرے، کیا بولے، اور کیا ہم اس بات کا اہتمام کرتے ہیں، یہ بھی سوچنے کی چیز ہے. کتنی دعائیں ہم کو یاد ہیں، کتنا ثواب ہم کو مل سکتا ہے، اور کتنا حفاظت کا ذریعہ اللہ کی طرف سے ہو سکتا ہے. جو اللہ کو یاد کرے اللہ تعالیٰ اس کو یاد رکھتا ہے، اللہ اس کا ذکر کرتا ہے، اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے. اللہ کا قرب، اللہ کا قریبی بندہ جب ہے، مقرب بندہ ہے، اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے. اگر ہم اللہ کی حفاظت چاہتے ہیں، اللہ سے قریب ہوں، اللہ کا قرب اللہ کی یاد سے نصیب ہوتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں وہ ذکر کیا ہے. اور بہت پیاری حدیث ہے، علی بن ربیعہ کہتے ہیں، شہدت علی رضی اللہ عنہ واتی بدابۃ لیرکبہا. میں ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس تھا، ان کے پاس ایک سواری، ایک جانور لایا گیا تاکہ وہ اس پر سوار ہوں. فلما وضع رجلہ فی الرکاب قال بسم اللہ، جب انہوں آپ نے رکاب میں پاؤں رکھا، سواری پر سوار ہونے میں، جیسے گھوڑا ہے، گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں تو پاؤں رکھنے کا جو ہے پیڈل جیسا ہوتا ہے نا جانور میں، رکاب کہتے ہیں اس کو. تو رکاب میں جب پاؤں رکھا تو کہا، کیا کہا سب سے پہلے؟ بسم اللہ. رکاب میں پاؤں رکھا، بسم اللہ، نمبر ایک. نمبر دو، فلما استوى على ظهرها قال الحمد لله. جب ٹھیک سے بیٹھ گئے اس کی پیٹ پر تو دوسری بات، دوسری چیز کیا کہی؟ الحمد للہ. ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اس کے بعد یہ کہا کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اس جانور کو میرے لیے پابند کر دیا، مسخر کر دیا۔ وما كنا له مقرنين، ہمارے بس میں نہیں تھا کہ ہم اس کو اپنے قابو میں رکھیں۔ وانا الى ربنا لمنقلبون، اور پلٹ کے تو ہم کو اپنے رب کے پاس ہی جانا ہے۔ یہ مطلب ہے اس کا، پاک ہے وہ ذات جس نے اس جانور کو ہمارے قابو میں دے دیا، ہمارے بس میں کوئی طاقت نہیں تھی کہ ہم اس کو قابو میں کرتے، اور پلٹ کے ہم کو کہاں جانا ہے؟ ہمارے رب کی طرف۔ اس کی تفصیل ہم آگے دیکھیں گے۔ ثم قال، اس کے بعد کہا الحمدللہ ثلاث مرات، اب اس کے بعد کیا کہا؟ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، کتنی بار کہا؟ تین بار۔ ثم قال اللہ اکبر ثلاث مرات، پھر اس کے بعد کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ثم قال سبحانك انی ظلمت نفسی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت، پاک ہے پاک ہے سبحانك، اے اللہ تو تمام عیوب سے، تمام غلطیوں سے، تمام برائیوں سے، تہمتوں سے سب سے پاک ہے، ہر قسم کے عیب سے تو پاک ہے۔ انی ظلمت نفسی، اے اللہ میں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، فاغفر لی، لہذا تو میری مغفرت کر، فانہ لا یغفر الذنوب الا انت، اس لیے کہ تیرے سوا گناہوں کا بخشنے والا کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ تیرے سوا مغفرت کرنے والا کوئی نہیں۔ ثم ضحک، پھر ہنسے، حضرت رضی اللہ تعالیٰ کیا کیا گئے؟ ہنس دیے۔ فقیل یا امیر المؤمنین، اب دیکھیے، فقیل یا امیر المؤمنین من ای شیء ضحکت، لوگوں نے پوچھا اے امیر المؤمنین، یعنی یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کی بات ہے، امیر جب تھے مسلمانوں کے، امیر المؤمنین تھے تب کی بات ہے، کہا اے امیر المؤمنین کیوں ہنسے آپ؟ بی ای شیء من ای شیء ضحکت، قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فعل کما فعلت ثم ضحک، میں اس لیے ہنسا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نے جیسا میں نے پڑھا ویسا پڑھا، جیسا میں نے کیا ویسا کیا، اور پھر آپ بھی ہنسے۔ میں کیوں ہنسا؟ کسی وجہ سے ہنسی آئی، اس لیے ہنسا، میری ہنسی بھی کس کی وجہ سے ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سے۔ آپ سوچئے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی اقتداء صحابہ کرتے تھے، کیسی اتباع کرتے تھے کہ انہوں نے دعا تو دعا ہنسی میں بھی آپ کی پیروی کی، کیسے صحابہ تھے، ہاں کیسے اعلیٰ لوگ تھے وہ، اور خلیفہ مسلمانوں کے، خلیفہ کے دماغ میں کتنے ٹینشن رہتے، ہاں، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا زمانہ آپ جانتے ہیں، فتنوں کا دور، فتنوں کا دور، اس وقت میں تو آدمی کیا کیا بھول جاتا۔ یہ صحابہ بالکل پتھر کے مضبوط بنے ہوئے لوگ، لوہے سے مضبوط لوگ تھے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے پابند تھے، وہ اللہ سے جڑے ہوئے لوگ تھے۔ انہوں نے دعا پڑھی، اور دعا پڑھنے کے بعد ہنسے، اور کہا، پوچھا کیوں ہنسے آپ؟ کہا میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نے ایسی کیا، یہ 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 پاؤں رکھا تو یوں کیا، پھر بیٹھے، پھر یوں پڑھا، پھر اس کے بعد یہ دعا پڑھی، پھر آپ ہنسے، میں اس لیے ہنسا ہمارے نبی کی اتباع میں۔ فقلت یا رسول اللہ، میں نے کہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اب سوال ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں ہنسے بھائی؟ ان کا تو معلوم پڑا، یہ تو اتباع میں ہنسے، لیکن ہمارے نبی کیوں ہنسے؟ کوئی پوچھنا چاہیے تھا۔ کہتے میں نے پوچھا، میں نے پوچھا، فقلت یا رسول اللہ من ای شیء ضحکت، میں نے پوچھا اللہ کے رسول کیوں ہنسے آپ، آپ کیوں ہنسے، دعا پڑھ کے ہنسے آپ؟ فقال، آپ نے کہا، ان ربک یعجب من عبده اذا قال اغفر لی ذنوبی یعلم انه لا يعلم انه لا يغفر الذنوب غيري، فرماتے ہیں کہ بندہ جب اللہ تعالی سے کہتا ہے کہ اے اللہ میرے گناہوں کی مغفرت کر دے، تو اللہ کو بہت اچھا لگتا ہے، اللہ کو بہت اچھا لگتا ہے، اللہ بہت خوش ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو بندے پر تعجب ہوتا ہے، تعجب ہماری طرح نہیں، یعنی اس کی عمدگی اللہ کو بہت پسند آتی ہے، کیا کیا کتنی اچھی بات بولا میرا بندہ، یہ جانتا ہے کہ میرے سوا گناہ کو بخشنے والا کوئی نہیں ہے۔ کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ؟ یعلم انہ لا یغفر الذنوب غیری، میرا بندہ جانتا ہے کہ میرے سوا گناہوں کا بخشنے والا اور کوئی نہیں ہے، اسی لیے مجھ سے معافی مانگ رہا ہے، مجھ سے مغفرت کی دعا کر رہا ہے، بہت اچھا لگتا ہے اللہ کو کہ گناہوں کا بخشنے والا ہے، میرے سوا کسی کو مانتا نہیں ہے. اور یہ اگر مجرم مانتا ہے تو میرا مجرم اپنے آپ کو مانتا کسی اور کا نہیں ہے، یعنی یہ میرا بندہ مانتا ہے اپنے آپ کو کسی اور کا نہیں. اے اللہ تیرا حکم تھا میں نے توڑا، تیرا میں گناہگار ہوں. تو اللہ کو کیا مان رہا ہے؟ یہ اپنا مالک مان رہا ہے، اللہ کو اپنا حکم دینے والا مانتا ہے کہ تیرے حکم کا میں پابند ہوں، تیرا بندہ ہوں، مجھ سے کوتاہی تیرے باب میں ہوئی ہے، اے اللہ تو ہی معاف کر دے، غلطی تیرے تعلق سے ہوئی ہے، تیرے حکم میں ہوئی ہے، معاف بھی تو ہی کر سکتا ہے. یعنی یہ میرا بندہ مجھ کو مانتا ہے کہ میرے سوا گناہ کا بخشنے والا کوئی، اللہ کو بہت اچھا لگتا ہے. تو اللہ کو جو بہت اچھا لگتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسی کتنا اچھا لگتا ہے، یہ بولنے پہ اللہ کو بہت اچھا لگتا ہے، بندے کا ایسا بولنا اللہ کو پسند ہے. ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جو بندہ پسند آ جائے اس پہ گناہ باقی رہ سکتے ہیں اللہ معاف، اور جب کہ معافی مانگ رہا اللہ سے تو اللہ معاف کر دیتا اس کو. تو اس حدیث کو امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے. اس کے معنی ہم دیکھتے ہیں کیا ہے، یعنی اس میں جو حکمت ہے وہ کیا ہے. نمبر ایک، پہلا کام کیا ہے اس میں، جیسے ہی رکاب میں پاؤں، گھوڑے پہ تو آپ بیٹھتے نہیں الا ماشاء اللہ، آپ کہاں بیٹھتے، بائک پر یا گاڑی میں، بس میں، ٹرین میں، ایروپلین میں، یا اپنی کار میں، یا بائک پر، یا بائسیکل پر. تو ایک آدمی جب پاؤں اس پہ رکھے تو کیا پڑھے، بسم اللہ. کیوں بسم اللہ؟ اللہ کی مدد سے شروع کرنا. جب اللہ، بسم اللہ کا مطلب کیا ہے کہ میں اللہ کے نام کی برکت سے یہ کام کرتا ہوں، میں اللہ کے نام سے اللہ کی مدد چاہتے ہوئے کرتا ہوں. تو جب انسان اللہ رب العالمین سے، اس با جو ہے با تبرک کے لیے ہے اور استعانہ کے لیے. علماء کیا کہتے ہیں، جب ہم بسم اللہ کہتے ہیں کیا مطلب ہے، کیوں بولتے ہیں ہم اللہ کے نام سے؟ اللہ کے نام سے جب ہم کہتے ہیں تو دو باتیں اس میں ہوتی ہیں. ایک، اللہ کا نام برکتوں والا ہے، تبارک اسم ربک، اللہ کا نام کیسا ہے، برکتوں والا ہے. تو جہاں اللہ کا نام لیا جائے گا تو اللہ کی طرف سے کیا ہوں گی، برکات. کھانا کھاتے وقت ہم کیا کرتے ہیں، اسی نے کہا کہ کھانا تمہارا کافی نہیں ہوتا، مل کے کھاؤ، اللہ کا نام لو، تو اس میں کیا ہوگی، برکت ہوگی. تو بسم اللہ سے برکت، جس کام کے لیے جا رہا ہے، جس مقصد کے لیے جا رہا ہے، اللہ کی طرف سے اس کے لیے خیر کی برکت عطا کی جاتی ہے. دو، استعانت اس میں ہے، اللہ سے مدد چاہنا. کہ ایک انسان اللہ کی مدد کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا ہے، تو اللہ کے نام سے اللہ کی مدد حاصل کر رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نام سے کچھ مانگا جائے تو اللہ ضرور عطا کرتا ہے. یہ توسل بالاسماء ہے، بے اسماء الحسنا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے اچھے نام جو بھی ہیں ان کے وسیلے سے وہ دعا کرتا ہے مدد کی، تو مدد ہوگی اس کی. تو سواری پر سوار ہونے میں کس کی مدد کی ضرورت ہے اس کو؟ جانور اس کے قابو میں آ سکتا ہے، ہارس پاور، اگر گھوڑا غصے میں آ گیا تو، اور گدا ہے تو، عقل مند آدمی کبھی گدے کے پیچھے کھڑا نہیں ہوتا. کیا کرتا ہے وہ؟ گدھا جو ہے اس کی طاقت کتنی ہے، گھوڑے کی طاقت کتنی ہے، گھوڑا پورا ٹانگا کھینچتا ہے، وہ گھوڑا اگر انسان کے پیچھے لگ جائے تو کتنا خطرناک ہے. اونٹ اس سے زیادہ طاقت والا، لیکن اونٹ کو آپ دیکھیں گے کہ بچہ اگر رسی پکڑ کے لے جائے، نکیل پکڑ کے لے جائے اس کی، چلتا ہے چپ چاپ. گھوڑے کو آپ دیکھیے. تو یہ کیسے ایسے ہوا؟ اللہ کی مدد لے کر کے، اللہ تیری مدد کے بغیر ہم اس پہ قابو نہیں پا سکتے. اس لیے آگے کی دعا اسی ہے. تو شروع میں کیا کہیں، پہلے اللہ کی مدد، گاڑی بریک فیل ہوگا، گاڑی چلے گی نہیں چلے گی، کیا ہوگا، تیری مدد کے بغیر اللہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. بسم اللہ، پہلے اللہ کی مدد، پھر جب بیٹھ جائیں، اللہ کا احسان ہے، اٹھا کے پھینک دیتا تھا گھوڑا، نہیں پھینکتے، پھینکتے دیکھو جا کے آپ یوٹیوب پہ تو ویسے بھی سب ملے گا آپ کو، جنگلی گھوڑے پہ بیٹھے تو کیا کرتا گھوڑا؟ ایسا زور سے پھینکتا ہو کہ گول گھوم کے گرے گا آدمی. کیوں قابو میں آ جاتا ہے وہ؟ اللہ نے اس کی مزاج میں بنایا کہ اس کو تھوڑا تربیت دے تو پھر آواز دے تو بھاگ لے آتا ہو. اتنا قابو میں، اتنا پابند. بچے نہیں آتے آج کل، اے بیٹا ادھر آ، بولے تو آ رہا بول کے چلے جاتا ہو. لیکن وہ جانور آواز دیے تو اس کا مالک کے پاس دوڑ کے گھوڑا آتا ہے. پھر پرانے زمانے میں یہی تو تھا نا. اچھا مین، پیٹرول کے بھاؤ بہت بڑھ گئے آج کل، پیٹرول کی ضرورت پڑتی ہے اس کو، چھوڑ دے مالک تو جا کے خود کھا کے آتا، پیٹرول بھر کے خود سے آتا، پیسے نہیں مانگتا اس کے. اور ایسی چیز کھاتا، میرے کو بادام اخروٹ سے ہی بولتا، گھاس کھا لیتا. اللہ نے کیسا پابند کر دیا اس کو. دیکھیں پرانے زمانے میں کیا سواریاں تھی، سفر میں جانا ہو، ہاں حج کو جانا ہو، جنگوں میں ہو، جنگ میں بھی بھاگتے نہیں تھے، برابر سواریاں رہتی تھی اپنے مالک کے ساتھ میں، جنگ کے حالات میں بھی. کیسا پابند کر دیا اللہ نے. تو سوار ہونے کے بعد اب کیا ضروری ہے؟ اللہ کا شکر. تو کیا بولے آدمی، ٹھیک سے بیٹھ گیا تو چلو اتنا کام تو ہو گیا اپنا، ابھی پاؤ رکھنے دیا، ہاں بیٹھنے دیا. کس کے احسان سے ہوا یہ؟ میری صلاحیت؟ ہاں نہیں. کس کے احسان سے ہوا؟ الحمدللہ. پھر اس کے بعد دعا کیا ہے؟ سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون. بہت پیاری دعا ہے. پاک ہے وہ ذات سارے عیوب سے جس نے اس جانور کو، اس سواری کو ہمارے لیے مسخر کر دیا. مسخر کرنا، پابند کر دینا، تابع کر دینا. مسخر کرنا دو اعتبار سے ہوتا ہے، ایک تو وہ کہ انسان کے لیے مسخر ہو، انسان کے قابو میں بھی، ایک یہ کہ انسان کے لیے مسخر ہو لیکن انسان کے قابو میں نہ ہو. دونوں طرح کی چیزیں ہیں. جیسے مثلا انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو مسخر کر دیا، کھیتی باڑی میں استعمال کرتے ہیں، سواری میں استعمال کرتے ہیں. یہ کیا ہے؟ انسان کے ہاتھ میں ہے کہ اپنے جانور کو لے کے جائے، جب چاہے سوار ہو، جب چاہے کھیتی باڑی کرے، وہ تابع ہے اس کے، اس کے حکم کے تابع ہے. لیکن اللہ نے سورج چاند کو بھی انسان کے لیے مسخر کیا ہے. کہ سورج چاند کا نظام کس نے پابند کر دیا ہے؟ انسان کے بس میں ہے؟ آج نہیں چاہیے سورج، اے ذرا جلدی نکل، مجھ کو جانا ہے. انسان کے بس میں ہے؟ یہ مسخر ہے انسان کے لیے، ہے انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے. دل کو اللہ نے پابند کر دیا دھڑکے، خون کو پابند کر دیا جس میں کرے، انسان کے ہاتھ میں ہے؟ انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے. انسان چاہے میرا خون رک جائے، سٹاپ، رک سکتا نہیں. دل کو بولے تھوڑی دیر رک، ذرا رک سکتا؟ دوڑے تو کیا ہوتا؟ تیز. اور آرام سے کام کرے تو کیسا ہوتا؟ دھڑکن سلو. اس کے بس میں ہے کہ میں دوڑوں لیکن دل تیز نہ ہو؟ ہو سکتا ایسا؟ اس کے بس میں نہیں. اللہ نے اس کو اپنے حکم کے تابع رکھا ہے، قاعدہ اس کو بتا دیا ہے. تو جانور کو اللہ نے کیا کیا؟ انسان کے ہاتھ میں دے دیا، کیونکہ اس کی مرضی کے حساب سے ہے. برابر صبح 8 بجے آ کے کھڑا ہو رہا جانور اور جا رہا، نہیں تو نہیں آتا. ٹائمنگ آگے پیچھے ہو سکتا ہے انسان کا، سورج کی طرح معاملہ نہیں اس کا. انسان کے بس میں دے دیا، صبح، دوپہر، شام، جیسا چاہے، سردی، گرمی، بارش، رات، دن، جانور خوش نہ خوش، برابر تابع اس کے. سبحان الذی، پاک ہے ہمارا رب، سارے عیبوں سے پاک ہے، جس نے کیا کیا؟ اس جانور کو ہمارے تابع کر دیا. سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین. ہمارے بس میں نہیں تھا کہ اس کو ہم پابند کرتے ہیں، ہمارے پاس کوئی چیز نہیں ہے. وہی اس سے اونٹ سے چھوٹا شیر ہے، نہیں اونٹ سے چھوٹا کیا ہے؟ شیر سائز میں. لیکن شیر کیسا ہے؟ پابند ہوتا کدھر آپ بولے تو آتا شیر کے گلے میں لگام لے کے جا رہا، کوئی ملا ایسا آدمی؟ شیر کیسا ہے؟ خطرناک ہے شیر انسان کو. وہ اور بات ہے کہ بہت زیادہ اس کو پابند کرے تو سرکس میں آتا ہو. انسان کو اللہ نے رب العالمین یہ سب بنایا، لیکن دونوں الگ ہیں. دونوں جانور کیسے ہیں؟ الگ ہیں. ان کی طبیعت میں پابندی ہے. فرق کیا ہے؟ گائے، بیل، بکری، یہ جو جانور اللہ نے بنایا ہے ڈومیسٹک اینیملز پالتو, پالتو کیوں ہے بھائی؟ وہ بھینسا جو ہے یہ شیر سے بھی زیادہ وزن اس کا ہے نا, تو وہ زیادہ ڈینجر ہونا چاہیے. اونٹ اس سے زیادہ, لیکن اونٹ کیوں پابند ہے؟ کتنا چپ چاپ بےچارے چلتا ہے, جیسا بچہ بھی لگام لے کے چلے اس کی تو چلتا ہے, کیوں ایسا ہے؟ شیر کیوں نہیں ایسا؟ اللہ نے دونوں کی فطرت الگ بنائی ہے. اس کو دیکھتے ہی چلا کے بھاگتا کون آدمی, اتنا خطرناک ہے. لیکن اونٹ کوئی دیکھے آپ اونٹ کو دیکھتے پر وہ چلا کے بھاگنا شروع کیا آدمی؟ نہیں, پالتے ہیں وہ, انسان کے, انسان کے تابع ہوں. وہ ریگستان کا جہاز ہے, وہ انسان کے لیے قربانی دیتا ہے, پیاسا رہتا ہے اور کئی کئی دن تک بغیر پانی اور بغیر کھائے سفر کرتا ہے. اللہ نے اس کو سب بنایا, تابع رہتا ہے, بٹھائے تو بیٹھ جاتا ہے, سفر کے لیے روانہ کیے تو چلنے لگتا ہے. اتنا شریف رہتا شیر, ہاں جو حکم مائی باپ سے ایسا بولیں گے آپ ویسا ہے, ایسا نہیں. کس نے پابند بنایا اس کو؟ کوئی انسان کے پاس ایکسپلینیشن ہے کیوں ایسا کہ اونٹ ایسا اور شیر ایسا, دونوں کا نیچر الگ کیوں؟ اور ریگستان میں سفر کرنے کے لیے شیر نہیں اونٹ چاہیے, شیر چاہیے, شیر والے بابا, اس میں ریگستان میں اونٹ چاہیے. کیوں ایسا ہے کہ انسان کو اس کی ضرورت ہے اور وہ انسان کے تابع ہے, ایسا کیوں؟ کبھی سوچے ہم لوگ؟ کتنی بڑی چیز ہے دیکھیے. تو اس وقت احساس بندے کو ہو میرے بس کی بات نہیں تھی یہ سواری. آپ دیکھیے گاڑی آدمی کے کنٹرول میں رہے کتنی بڑی نعمت ہے. اللہ چاہتا تو بے کنٹرول بھی گاڑی رہتی تھی, لیکن اللہ نے قانون جو بنایا ہے کائنات میں ان کے حساب سے آدمی کنٹرول, اتنی بڑی گاڑی کو, ٹرک کو کنٹرول کر رہا ہو کہ اتنی بڑی طاقت والی چیز ہے لیکن سٹیرنگ سے اس کے کنٹرول میں آپ یہ بھی سوچ سکتا ہے نا آدمی. اللہ نے قانون بنایا, ہوا کا قانون بنایا, میگنیٹزم کا قانون بنایا, اللہ تعالیٰ نے پیٹرول کا قانون کچھ بنایا, یہ سارے قانون کون بنایا؟ سائنٹسٹ. سائنٹسٹ کو ملا ہوں, ویسی جنگل میں گھر ملا کسی کو, ارے گھر دیکھو تو مجھ بنا بول سکتا جس کو ملا ہو, اس کو دکھا, بنایا کسی اور نے. سائنٹسٹ کو قانون دکھا, ملا, معلوم پڑا, بنایا کس نے وہ قانون؟ اللہ نے. جیسے ناؤ میں آدمی بیٹھتا ہے, پانی کا قانون کیا ہے؟ ڈبو نا, سمپل, زیادہ اس میں کچھ بہت بڑا بات نہیں ہے. پانی کا قانون ہے ڈبو نا, کچھ بھی چیز پڑی جا نیچے. اچھا لوہا ڈال, آپ سکہ نکالو جیب میں سے ڈالو, کیا ہوتا سکہ؟ تیرتا مچھلی کے حساب سیدھا نیچے جاتا ہے. اتنا سا سکہ آپ کی جیب میں ڈالو, اس میں سیدھا پانی کے اندر, اور ناؤ کتنے ٹن کی ہے وہ, اور اس میں کتنے ٹن کے لوگ ہیں, کیوں نہیں ڈوب رہے؟ بولے وہ سرفیس ٹینشن کا قانون ہے. کون بنایا؟ نیوٹن بنایا. کیا اگر وہی برتن ہے اتنا ہی مٹیریل سٹیل اگر آپ ڈال دو ڈوبے گا, لیکن سٹیل کی پتیلی آپ پانی کے اوپر رکھو تو ڈوبے گی نہیں, فرق کیا ہوا بھائی؟ مٹیریل تو اتنا ہی ہے نا, ایسا ڈالو تو ایسا, ویسا ڈالو تو ایسا. یہ قانون بنایا کون کہ ایسا اگر ہوگا تو نہیں ڈوبے گا؟ کون بنایا قانون؟ اللہ بنایا. تو جب آدمی کشتی میں پاؤں رکھے تو اس کو دل میں احساس ہو یہ اللہ کا قانون ہے جس کا بینیفٹ میں اٹھا رہا ہوں, ورنہ میں بھی اس کے ساتھ سیدھا, ہاں انا للہ پڑھنے کو بھی ٹائم نہیں ملتا تھا, سیدھا نیچے جاتا تھا. یہ اللہ کا قانون ہے. جب بھی آدمی سواری پر سوار ہو, چاہے وہ جانور ہو, چاہے وہ بائک ہو, چاہے کار ہو, چاہے ٹرین ہو, ایروپلین ہو, اس وقت میں آدمی کے دل میں احساس ہو کہ ساری جو نعمت مجھ کو ملی ہے سوار ہو کر اتنی تیزی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنے کی, اللہ نے میرے لیے آسان کیا ورنہ میرے بس کی بات نہیں تھی. اب دیکھیں آدمی حج کے لیے جا رہا ہے, ادھر ہے ابھی ڈپارٹ کر کے بمبئی میں چھوڑ کے, رشتے دار گھر کو نہیں پہنچے, بولے پہنچ گیا ہمیں, ہے نا؟ کتنے شہروں کا حال ایسا ہے کہ چھوڑ کے آتے رہتے راستے میں, اور ابھی بعض اوقات بھی پہنچے ہیں یہ لوگ, انڈیا کے انڈیا میں پہنچے ہیں اور وہ لوگ کہاں پہنچ گئے؟ اللہ نے کیسا قانون بنایا ہے, کتنا آسان کر دیا اللہ نے, کتنی بڑی نعمت ہے. پاک ہے وہ اللہ جس نے اس سواری کو میرے لیے کیا کیا؟ مسخر، کہ میرے لیے اللہ نے وسخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، ہمارے بس میں نہیں تھا، میرے اندر کیا طاقت ہے کہ میں اس کو پابند کر سکوں، ہوا میں ایروپلین جا رہا ہے، میرے بس میں تھا کیا؟ اللہ نے قانون بنایا، اس قانون کی وجہ سے آج ہم ہوا میں سفر کر پا رہے ہیں. اور وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، ہم کو پلٹ کے اپنے رب کے پاس ہی جانا ہے. سواری میں آدمی جا رہا سفر میں، سفر میں جاتا آدمی، گھر والوں کیا بولتا، کب آ رہے؟ شام تک آ رہا، دو دن میں آ رہا، تین دن میں آ رہا، واپس آنے والا ہے، گھر کو ہی آؤں گا، کہاں جائیں گے تم واپس آئیں گے تو؟ ارے بولے آپ نے گھر کو نہیں آئیں گے تو کہاں جاؤں گا میں، واپس کہاں آنے والا میں؟ واپس گھر کو آنے والا، جاتے وقت آنے کا ارادہ اس کا ہے، کہاں آنے کا ہے؟ سواری پر جا رہا ہے، جب سفر کر کے بولا ہم کو پلٹ کے کہاں جانا ہے، جیسے دنیا میں آدمی سفر پہ جا رہا ہے، پلٹ کے کہاں آنا ہے؟ واپس اپنے گھر کو. ہمارا گھر یہ نہیں ہے، ہمارا گھر یہ دنیا ہے، ہمارا گھر آخرت ہے. تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ فِي الْأَرْضِ عُلُوًّا وَلَا لَا يُرِيدُونَ فِي الْأَرْضِ عُلُوًّا وَلَا فَسَادًا. یہ آخرت کا اچھا گھر ہے جو ہم نے ان لوگوں کے لیے بنا کے رکھا ہے جو زمین میں بڑائی اور فساد کا ارادہ نہیں کرتے. وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ، اللہ تعالیٰ تم کو بلاتا ہے سلامتی کے گھر کی طرف. کیا ہے سلامتی کا گھر؟ جنت. پہلے ہم کہاں تھے؟ اپنے گھر پہ تھے. ہمارے سارا پہلا انسان کہاں تھا؟ تو اصل گھر وہ ہے ہمارا، یہ نہیں سڑی ہوئی دنیا. یہ سڑی ہوئی دنیا ہمارا گھر نہیں ہے، ہمارا گھر کیا ہے؟ آخرت ہے، ہمارا گھر جنت ہے. تو وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، ایک آدمی کو یاد رہے، یہاں رہنے کو نہیں آیا ہمیں، ہمیشہ واپس لوٹنا ہے. ہمارے ابو جہاں تھے اس گھر میں ہم کو واپس جانا ہے اس کے لیے، لیکن کیا کرنا ہے؟ کوشش. اور ہمارے رب کی طرف وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَى، پلٹ کے تجھ کو تیرے رب کے پاس جانا ہے. ہم اللہ کے پاس واپس پیش ہونے والے، ہم آئے ہیں وہاں سے، یہاں آئے ہیں عمل کے لیے، کوشش کے لیے، آخرت کی تیاری کے لیے. یہاں ہمیشہ رہنے والے نہیں، بھاگ کے کہیں جا نہیں سکتے ہم لوگ، پلٹ کے ہم کو کہاں جانا ہے؟ ہاں، جیسے سانپ اپنے بل کی طرف واپس آ جاتا ہے، چڑیا اپنے گھونسلے میں واپس آ جاتی ہے، انسان واپس لوٹ کے کس کے پاس جانا ہے؟ اس کو اپنے رب کے پاس جانا ہے. وہ جنت سے آیا ہے اور اس کو آخرت میں جانا ہے. اگر اعمال برے رہے تو جہنم میں جائے گا. جو دنیا میں انسان اللہ کی طرف بار بار پلٹتا ہے، آخرت میں جب لوٹ کے اللہ کے پاس جائے گا اس کے لیے جنت ہے. وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، ہم کو پلٹ کے لوٹ کے واپس کدھر جانا ہے؟ اپنے رب کے پاس جانا ہے، اس کے پاس جا کے زندگی کا حساب دینا ہے. تو یہ جو دعا ہے انسان کو یاد دلاتی کہ جیسے تو سفر میں جا کے واپس آ رہا ہے، دنیا کا بھی تو ایک سفر ہے، زندگی کا بھی تو ایک سفر ہے، یہاں ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے، تو ابھی تو مسافر ہے دنیا میں. کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل، دنیا میں ایسا رہے جیسے تو اجنبی ہے یا راستہ کراس کرنے والا، راستہ طے کرنے والا مسافر. ہم دنیا میں کیسے رہنا چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمائے کہ میری مثال ایسی ہے جیسے ایک مسافر ہے اور تھوڑی دیر آرام کے لیے پیڑ کے نیچے لیٹ گیا، پھر تھوڑی دیر راحت لے کے واپس سفر میں جانے والا ہے. ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا میں یہاں پہ، تو ہم کیا ہیں یہاں پہ دنیا میں؟ مسافر ہیں. ہم کو لوٹ کے کہاں جانا ہے؟ اللہ کے پاس. ہر سفر میں یاد رہے آدمی کو، ہم کو واپس لوٹ کے کہاں جانا ہے؟ ہم مسافر ہیں دنیا میں. یہ سفر ہم کو زندگی کے سفر کو یاد دلا ہے. کتنی بڑی چیزیں دیکھیں آپ، یعنی یہ حسی چیزوں سے معنوی حقائق کا ادراک، معمولی چیزوں سے، روزمرہ کی چیزوں سے روحانی سبق لینا، یہ کمال ہے. اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کمال درجے میں حاصل تھا کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بڑے سبق لینا، دنیا کے سفر سے آخرت کے سفر کا سبق لینا، ہم کو جانا ہے اللہ کے پاس، یہاں جا رہے ہم کام پہ، فلاں جا رہے کام کے لیے، ادھر سفر میں جا رہے اس سے ملنے، جیسا ہم اس سفر میں جا رہے ہیں، ایک سفر کس کی طرف ہے؟
اللہ کی طرف،
اس کی تیاری ہم کو کرنا چاہیے، اور ہر سفر ہم کو اللہ کی طرف جانے والا سفر یاد دلائے، آخرت کا سفر یاد دلائے، اللہ کی طرف پلٹنا یاد دلائے۔ ایک تو یہ ہوئی دعا، اس کے بعد کیا کہے؟ یہ دعا پڑھنے کے بعد الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، بڑائی حمد کس کے لیے ہے؟ کیسا زبردست ہے، میں بیٹھا کہ نہیں بیٹھا، کیسی میری گاڑی، کیسا میرا گھوڑا، تعریف کس کے لیے ہے؟ تعریف کے لائق میں نہیں، کون؟ جانور پہ سوار ہوا، اتنی بھاری گاڑی، اتنا بڑا جانور، اتنی زبردست چیز، اس سے اوپر کون؟ میں، میری بڑائی، قابو کون پایا؟ میں، سوار کون ہوا؟ میں۔ دیکھو آپ، کوئی بھی آدمی پیدل چلنے والا اور بڑی بھاری گاڑی کے اوپر بیٹھتا تو وہ بھی بڑا ہو جاتا، جتنی بڑی گاڑی اتنا بڑا دماغ ہوتا کہ نہیں؟ آدمی میں گھمنڈ آتا ہے جب آدمی سواری پر سوار ہوتا ہے، خصوصاً جب کہ اس کی سواری عمدہ ہو، اعلیٰ ہو، ہاں تو گاڑی میں سے کتا بھی باہر نکال کے منڈی دیکھتا، باہر سب کو دیکھتا، میرے بھی ٹھاٹ ہے، ہاں اس کی بھی ٹھاٹ رہتے ہیں۔ تو جب سواری اعلیٰ ہو تو سوار ہونے والے کے اندر کیا پیدا ہوتی ہے؟ بڑائی۔ سوار ہونے کے بعد بڑائی کس کی کرنا ہے؟ تعریف اللہ کی، اور بڑائی کس کی؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بڑا کون ہے؟ میں اونچا ہو گیا، ہاں میں نیچے سے اوپر آ گیا، میرے اوپر بھی کوئی ہے، کون ہے وہ؟ بڑائی اس کے لیے، میں بڑا نہیں ہے۔ آپ دیکھیے ذہن انسان کا کیسا چلنا چاہیے، ایسا چلنا چاہیے وہ ہر چیز سے سبق لے، روحانی غذا لے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد کیا ہے؟ اب اور دعا ہے، کیا دعا ہے؟ سبحانک انی، یہ کہنے کے بعد آپ کہتے ہیں سبحانک انی ظلمت نفسی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت، سبحانک، اے اللہ تو تمام عیوب سے پاک ہے، انی ظلمت نفسی، میں ہوں، میں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت، اے اللہ بس تو میری مغفرت کر دے، اس لیے کہ تیرے سوا گناہ کا مغفرت کرنے والا اور کوئی نہیں ہے۔ اس میں کئی چیزیں ہیں، دو کلمات آپ دیکھیے۔ اچھا، یونس علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ توحید کا کلمہ، اللہ کی پاکیزگی اور اپنا عیب، تقصیر، احساس تقصیر، تقصیر مطلب کوتاہی، اللہ کی توحید کا احساس، عبادت کے لائق اللہ کے سوا کوئی نہیں، میرا رب، میرا مالک، جس کے آگے میں جھکوں، جس کی بات میں مانوں، جس کے حکم کے تابع میں چلوں، معبود میرا اگر کوئی ہے، اللہ ہی ہے، پاک ہے وہ، سبحانک، کوئی عیب نہیں، کوئی مسٹیک نہیں، کوئی غلطی نہیں، کوئی خرابی نہیں، کوئی عیب نہیں، شریک سے پاک، اولاد سے پاک، بیوی سے پاک، ماں باپ سے پاک، غلطی سے پاک، بھولنے سے پاک، ظلم سے پاک، ہر قسم کی برائی سے پاک، سبحانک، اللہ تعالی ہر عیب سے پاک ہے۔ لیکن آگے کیا ہے؟ انی ظلمت نفسی، پاپی میں ہوں، اللہ پاک ہے اور میرے پاس کیا ہے؟ صرف پاپ، میرے پاس عیوب ہے۔ یعنی بندے کو اللہ رب العالمین کی پاکی کا جب احساس ہو، کیسا کمال والا میرا رب، کیسی دنیا بنائی اللہ، میرے رہنے لائق بنائی، اس کو یہ احساس کیا ہو رہا ہے کہ اللہ نے جو بھی بنایا پرفیکٹ بنایا ایک دم، میرا جسم کا ڈھانچہ، گاڑی پہ بیٹھنے جیسا بھی ہے، بائک پہ بیٹھنے جیسا ہے، گھوڑے پہ بیٹھنے جیسا ہے، کار میں بیٹھنے جیسا ہے، فلائٹ میں بھی بیٹھنے جیسا ہے، ناؤ میں بھی بیٹھنے جیسا ہے، زمین پہ بھی بیٹھنے جیسا ہے۔ آپ بتائیے، جسم انسان کا ہر قسم کی سواری پر سوار ہونے جیسا ہے، اللہ نے جو بھی بنایا پرفیکٹ بنایا. جانوروں کو بھی کیسا بنایا؟ بیٹھنے جیسا بنایا کہ نہیں؟ الگ ہی کیسے تو بھی ہوتے, بیٹھ سکتا نہیں اس پہ تو کیسا کرتا جانور, کیسے سوار ہو سکتا ہے آدمی, انسان کیسا سوار ہو سکتا ہے اس کے اوپر؟ ہر قسم کی سواری ہے انسان کے لیے. اور زمین بنائی, قانون بنایا پورا, آسمان اور ہوائیں اور پانی سب کا قانون فیور میں انسان کے ہے کہ نہیں؟ ہوائی جہاز چلنے کے لیے ہوا کا قانون فیور میں, اسی طرح سے ناؤ چلنے کے لیے پانی کا قانون فیور میں, سواریاں زمین پہ چلنے کے لیے زمین کا قانون فیور میں. زمین دلدل کی طرح بھی نہیں ہے کہ آدمی پاؤں رکھا گیا, اچھی چلنے جیسی, ایسی نہیں کہ ہر وقت ہلتے رہتی, چل ہی نہیں سکتا. ہوا اس کے لیے ہر جگہ موجود, اس کے لیے ہر آسانی اللہ نے کر کے رکھی ہے. اس پر اس کو احساس کیا ہو, سبحانک, پاک ہے میرا رب, تمام عیوب سے پاک ہے. کیوں, کیسے معلوم پڑا؟ ایک تو وحی کے ذریعے سے, اور دوسرا کائنات کو دیکھ کے خود محسوس ہوتا ہے کہ جو یہ کائنات اتنی اعلیٰ ہے, اس کا بنانے والا کتنا اعلیٰ ہوگا. آپ دیکھیے ان فی خلق السماوات والارض, اس میں بھی اللہ نے کیا کہا, سبحانک فقنا عذاب النار, اے اللہ تو پاک ہے تمام عیوب سے, مجھے جہنم کے عذاب سے بچا لے. دو جذبات ہیں بندے میں پیدا ہونے چاہیے, اور دونوں کی جوڑی ہے کیا, سبحانک فاغفر لی. جیسی بندے میں کہ دل میں اللہ تعالی کا تمام عیوب سے پاک ہونا, کامل ہونا, کامل ہونا, پرفیکٹ ہے ہمارا رب, یہ جذبات جیسی آتے ہیں, اور اس نے کائنات کو بنایا, کائنات بھی کیسی ہے, پرفیکٹ ہے. اچھا سواری بھی دیکھ رہا, دیکھو اونٹ اتنا بڑا پاورفل اونٹ تھا, میں بیٹھا کیسا تابع ہو گیا میرے, فوراً احساس یہ ہوتا ہے وہ پاک ہے اللہ جس نے یہ قانون بنایا ہے, اس جانور کو میرے تابع کر دیا ہے, ساری تعریف اس کے لیے, ساری بڑائی اس کے لیے, میں کیسا, یہ اونٹ میرے تابع ہے, اللہ نے کیا اس کا کمال ہے, لیکن یہ اونٹ میرے حکم کے, میرے چلانے کے تابع ہیں, میں اللہ کے تابع ہوں کیا؟ اللہ تعالی اتنا احسان والا, اتنا کامل رب, جس نے پوری کائنات کو میرے لیے سجایا, ہر چیز کو میرے لیے نفع بخش بنایا, وہ تو پاک ہو, میں میرا کیا؟ اور یہ اونٹ میرے تابع ہیں, یہ گھوڑا میرے تابع ہیں, یہ اپنے مالک کو یہ جانور جانتا ہے, یہ جانور اپنے مالک کے تابع ہیں, میرا بھی تو کوئی مالک ہے, میں چاہتا ہوں کہ یہ گھوڑا, یہ اونٹ آؤٹ آف کنٹرول نہ ہو, میری نافرمانی نہ کرے, میں چاہتا ہوں یہ, میں مالک ہوں, یہ میرا غلام ہے, لیکن میں بھی تو کسی کا غلام ہوں, میں اس کی کتنا تابع ہوں, میں اس کی مرضیات کے کتنا تابع ہوں, میں اس کے حکموں کو کتنا پورا کرتا ہوں. فوراً احساس دل میں آئے کیا, اے اللہ میرے سے بہت غلطی ہوئی ہے, انی ظلمت نفسی, میں نے بہت ظلم کیے, میں نے بہت پاپ کیے, فاغفر لی, اے اللہ تو معاف کر دے مجھ کو, تو بخش دے مجھ کو. کیوں, فانہ لا یغفر الذنوب الا انت, اس لیے کہ تیرے سوا گناہ کا معاف کرنے والا کوئی نہیں ہے, گناہوں کا معاف کرنے والا تو ہی ہے. اس میں اس بات کی طلب ہے کہ بندے کے دل میں یقین ہے کہ اللہ سے معافی مانگے نہ معاف کرتا, بہت مغفرت کرنے والا, بڑا رحم کرنے والا ہے, کہ میرا رب کیسا ہے, بڑا رحیم ہے. تو سواری پر سوار ہو کے, سواری کی تابے داری کو دیکھ کے یہ بھی احساس پیدا ہو رہا ہے کہ جس نے پابند کر دیا میرے لیے وہ پرفیکٹ ہے, اور یہ پابند ہے, میں پابند اس کا نہیں, میرے جیسے نالائق نکمے کی یہ سواری, گناہگار بھی آدمی ہو بھائی, سواری اس کے تابع تھی, میرا مالک ہے, میرے جیسے عیبدار کی یہ سواری پابند ہے, کتنا حق تھا کہ میں اس کامل رب کا فرما بردار بن جاؤں, اس بے عیب رب کا میں فرما بردار بن جاؤں, یہ سواری مجھ سے بہتر ہوئی نا, کہ اپنے مالک کو عیب والا ہونے کے باوجود بھی مالک کے تابع ہے, یہ مجھ سے بہتر ہوئی, لیکن میں, میرا رب کامل ہے, بے عیب ہے, رحیم ہے، منعم ہے، احسانات کرنے والا ہے، لیکن میں اتنے اچھے رب کا میں فرما بردار نہیں، تو اس سے گیا گزرا تو میں پہلا ظالم میں ہوں، میں کیسا ہوں، میں ظالم ہوں، انی ظلمت نفسی، یہ جتنی غلطیاں کی ہیں یہ میں نے اپنے اوپر کی ہے۔ ایک بات اس کے ذہن میں یہ بھی کہ یہ جو جانور تابع ہیں اللہ نے اس کی جبلت میں یہ ڈالا ہے، اس کی فطرت میں ہے، لیکن وہ یہ کہہ رہا نہیں میں جو پاپی ہوں، یہ نہیں کہ اللہ نے مجھ کو پاپی بنایا، یہ کس کی کرتوت ہے، میری ہے، اللہ نے مجھ کو گناہگار نہیں بنایا، گناہ کس کے ہیں، انی ظلمت نفسی، اے اللہ تو اس سے پاک ہے کہ میں نافرمان ہو جاؤں، تو اس سے پاک ہے مجھ کو آدمی بعض وقت کرتا جو بھی کر رہا اللہ نے میرے کو ایسا بنایا بلکہ کر رہا ہوں، میں شراب پی رہا، جوا کھیل رہا، یہ اللہ نے بنایا مجھ کو ایسا، بعض اوقات اس طرح سے استدلال آدمی کیا کرتا ہے، اللہ کا، تو جیسے یہ جانور تابع ہے، اس کی فطرت ہے، اللہ نے مجھ کو بھی بنایا، میں گناہگار ہوں تو اللہ نے ایسا بنایا، اللہ نے اس کو فرما بردار بنایا، لیکن مجھ کو اللہ نے آزادی دی ہے، تو میں اس کی طرح نہیں ہوں کہ جیسے یہ بالکل اپنی جبلت سے ہٹ نہیں سکتا، میں ہٹ گیا، میں نے اختیاری طور پر گناہ کی، وہ میرے گناہ ہے، انی ظلمت نفسی فاغفر لی، اب رستہ میرے پاس ایک ہی ہے، کیا ہے، اے اللہ تو معاف کر دے، فاغفر لی، اس میں تفویض ہے، اس میں عاجزی ہے، اس میں تواضع ہے، میں بہت بھاری نہیں ہے، آدمی کے اندر کیا ہوتا ہے، میں ایک دم پاک، اللہ پاک ہے، تو نہیں، تو عیب دار ہے، دیکھیے سبحان اللہ بول رہا تو کس کی پاکی بیان کر رہا ہے، فلا تزکو انفسکم، اپنے منہ سے اپنی بڑائی پاکی مت بتاؤ، وہ اعلم بمن اتقى، وہ جانتا ہے زیادہ متقی کون ہے، تو تیرے اندر کیا ہونا چاہیے، عاجزی، پاک تو بھائی اللہ ہی ہے، میں کیا ہوں، ٹوٹل عیب دار، انی ظلمت نفسی فاغفر لی، اے اللہ تو ہی میری مغفرت کر دے، فانہ لا یغفر الذنوب الا انت، اس لیے کہ تیرے سوا کوئی گناہ کا بخشنے والا نہیں ہے، کتنی پیاری دعا ہے، انسان میں تواضع، کل ابن آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، آدم کی اولاد سب کی سب خطا کار ہیں، اور ان میں بہترین خطا کار کون ہیں، یعنی خطا کاروں میں بہترین لوگ کون ہیں، جو گناہ پہ جمے رہے، نہیں، توبہ کریں، تو اس حدیث سے یہ سارے اذکار آپ دیکھیے، یوں ہی بولتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کتنی جامعیت اس میں ہے اور کتنی مطابقت ہے حال سے ذکر کی، کتنا پیارا ذکر ہے، اس کا اہتمام ہم کو کرنا چاہیے، قدم رکھتے ہی بسم اللہ، دن میں کتنی بار گاڑی میں بیٹھتے ہیں ہم لوگ، کتنا ثواب ملے گا، اور ہمارا ایمان اور جذبات کتنے رینیو ہوں گے، تازہ ہوں گے، وہ کیفیات جو اس دعا کے ساتھ جڑی ہوئی، بسم اللہ بیٹھیں، الحمدللہ، پھر اس کے بعد سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، سبحانک انی ظلمت نفسی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت، یہ ڈیلی سفر کے لیے ہے، بڑے سفر کی دعا بھی دیکھیں گے، وہ بھی بہت پیاری دعا ہے، آئیے اس کو بھی دیکھتے ہیں، علی الازدی کہتے ہیں کہ ان ابن عمر علمہ، اللہ تعالی ہم کو توفیق عطا فرمائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مذکور اذکار ہیں ان کا ہم اپنی زندگی میں اہتمام کریں، ان کو یاد کرنا چاہیے، اتنا بڑا کیسا یاد ہوگا، کرنا چاہے تو سب ہوتا، جب دل ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں، جب دل ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں، علی الازدی کہتے ہیں ان ابن عمر علمہ، ابن عمر رضی اللہ تعالی نے ان کو سکھایا، دعا سکھائی، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا استوى علی بعیرہ، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار ہوتے، خارجا الی سفر، کسی سفر میں مدینہ سے باہر نکلنے کے لیے، کبر ثلاثا، تین مرتبہ تکبیر کہتے ہیں. یہ مختصر روایت ہے، اس میں اگلی دعا پہ امپورٹنس زیادہ ہے، اس پہ زیادہ توجہ ہے. تین مرتبہ تکبیر کہتے، آپ نے دیکھا تکبیر سے پہلے بھی کچھ کہنا ہے. ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. یہ تو آپ نے دیکھ لیا. اب اس کے بعد بڑے سفر کی دعا کیا ہے، خارجن ہے اس میں، اب نکل رہے مدینہ سے باہر. کیا دعا ہے؟ اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوع عنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم إني أعوذ بك من وعاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. پھر کہتے ہیں وَإِذَا رَجَعَ قَالَهُنَّ وَزَادَ فِيهِنْ، جب آپ سفر سے لوٹتے یہی کلمات کہتے اور ان میں اور کچھ بڑھا دیتے. کیا کہتے؟ آئِبُونَ تَائِبُونَ عابدون لربنا حامدون. یہ دعائیں پوری. اب اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں کیا مطلب ہے اس کا. کتنی دعائیں دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنا اللہ کو یاد کرتے تھے، کتنا یاد کرتے تھے. اس حدیث کو امام مسلم نے کتاب الحج میں روایت کیا ہے. آئیے دیکھتے اس کے معنی کیا ہے. سبحان الذي سخر لنا کے معنی آپ دیکھ چکے، اس کو ہم آگے بڑھتے ہیں. اللہم انا نس، اب سفر میں جاتے وقت انسان کے جذبات اور کیفیات کیا ہونی چاہیے اور اللہ رب العالمین سے اس کا مطالبہ کیا ہونا چاہیے. اللہم انا نسألک فی سفرنا هذا البر والتقوی، اے اللہ ہمارے اس سفر میں ہم تجھ سے چاہتے ہیں، مانگتے ہیں، سوال کرتے ہیں، کس چیز کا؟ البر والتقوی، نیکی اور پرہیزگاری کا، بر اور تقوی کا تجھ سے مطالبہ کرتے ہیں، تجھ سے سوال کرتے ہیں. وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى، اور ایسے عمل کا سوال کرتے ہیں جس سے تو راضی ہو جائے. اور اللہم ہون علینا سفرنا ہادا، اے اللہ یہ جو ہمارا سفر ہے اس کو ہم پہ آسان کر دے، ہلکا کر دے، اس کی مشقت کو ہلکی کر دے، اس سفر کو ہمارے اوپر ہلکا آسان کر. وَطْوِ عَنَّا بُعْدَ، اور اس کی دوری کو لپیٹ دے، اس کی دوری کو سمیٹ لے، سفر کو کیا کر؟ چھوٹا کر، جلدی سے پہنچ جائیں، ایسا کر. اللہم انت الصاحب فی السفر، اب یہ الفاظ بھی دھیان دیتے چلیں، تشریح آگے ہم کریں گے، پہلے ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. اللہم انت الصاحب فی السفر، اے اللہ تو سفر میں ہمارا ساتھی ہے. سفر میں ہمارے ساتھ کون ہیں؟ ہے. انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ فی الاہل، اور ہمارے گھر والوں میں تو ہمارا خلیفہ ہے، ہمارے گھر والوں میں ان تو ہمارا خلیفہ ہے، ہمارے بعد ان کی نگرانی کرنے والا کون؟ تو. والخلیفۃ فی الاہل، اللہم انی اعوذ بک من وعاء السفر، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس چیز سے، کس چیز سے؟ من وعاء السفر، سفر کی مشکلات، پریشانیاں، مصیبتوں سے. وکآبت المنظر، اور واپس لوٹ کے برا منظر، برا حال پانے سے. سفر میں جا رہے ہیں، پریشانیاں جو بھی سفر کی ہوتی ہیں، اللہ تیری پناہ مانگتے ہیں، واپس لوٹیں گے حالات بگڑے ہوئے ہو، جنگ ہو چکی ہو، گھر تباہ ہو گیا ہو، لوٹروں لوٹ لیا ہو، یا دینی بگاڑ ان کے اندر آ گیا ہو ہماری غیر موجودگی میں. وکآبت المنظر، اور اے اللہ برا منظر ہم کو دیکھنے ملے، ہم واپس لوٹیں، اے اللہ تو اس سے ہماری حفاظت کر. وسوء المنقلب، اور برے طور پر پلٹنے سے، پلٹ کے برا حال ہو جائے، ہمارا اپنا برا حال ہو جائے، گھر والوں کا برا حال ہو جائے، برا پلٹنا ہو، گئے صحت مند بیمار ہو کے لوٹے، گئے تھے گھر والوں کو اچھا چھوڑ کے، واپس آ کے دیکھے تو ان کا برا حال ہے، اس کوئی تھا چلا گیا دنیا سے. وسوء المنقلب فی المال والاہل، ہمارے مال میں اور ہمارے گھر والوں میں برے پلٹنے سے ہم کو بچا، مال تباہ ہو چکا، گھر گیا، پراپرٹی گئی، کھیت گیا، فسادات میں دکان جل گئی، یا فلاں بیمار پڑ گیا، مر گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، کچھ بھی ہو گیا، بے دین ہو گیا، وسوء المنقلب في المال والأهل، مال میں بھی اور اہل میں بھی. یہ دعا پڑھیں سفر میں، جاتے وقت بھی اور لوٹتے وقت، جب کچھ کریں اب واپس لوٹنا ہے، یہ دعا پڑھیں. وَإِذَا رَجَعَ قَالَهُنَّ وَزَادَ فِيهِنَّ، اور زیادہ آتے وقت لوٹتے وقت کیا کہتے تھے؟ آئبون. آب ایاب کا مطلب ہوتا ہے لوٹنا، لوٹنا، آنا. آئبون ہم واپس لوٹ رہے ہیں. تائبون جو بھی غلطی کوتاہی گناہ ہم سے ہوا اس سے توبہ کرتے ہیں. سفر میں جو ہونا چاہیے تھا پابندی احکام کی یا محرمات سے بچنا، عبادات میں جو پابندی ہونا چاہیے تھا جیسا ہونا چاہیے تھا نہیں کر پائے. سفر کی مشقتیں اللہ کی طاعات میں بعض اوقات خلل پیدا کرتی ہیں. تائبون ہم واپس گھر میں لوٹ رہے ہیں، گھر والوں کی طرف لوٹ رہے ہیں اور اللہ کی طرف بھی لوٹ رہے ہیں توبہ کے ذریعے سے. توبہ کا مطلب بھی کیا ہے؟ واپس لوٹنا. تائبون اللہ کی طرف لوٹتے ہیں. عابدون ہم اللہ کے بندے ہیں، اس اقرار کے ساتھ اور اس اہتمام کے ساتھ ہم کو اللہ کی عبادت کرنا ہے. عابدون ہم اللہ کے بندے بن کے لوٹتے ہیں. لربنا حامدون اور اپنے رب کی ہم حمد کرنے والے ہیں، اس حال میں لوٹتے ہیں. ساری تعریف اللہ کی ہے کہ ہم گئے واپس آ کے آزاد ہوں گے نہیں، بلکہ اللہ کی عبادت ہم کو کرنا ہے. ہم اللہ کے بندے، ہم جنگ میں گئے اور فتح پا کے آئے، ہماری بڑائی ہے نہیں، ہم بڑے ہو گئے نہیں، انسانیت کی حدوں سے باہر نکل گئے نہیں، ہم کیا ہیں؟ کتنے بھی بڑے ہو جائیں ہم کیا اللہ کے بندے ہیں. اور ساری تعریف کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. بہت بڑا کارنامہ کر کے آیا، جا کے آیا، تو بڑائی کس کے لیے ہے؟ تعریف اللہ کے لیے. میں خطا کار گناہگار، میں اللہ کا بندہ ہوں، گناہگار ہوں، تعریف اللہ کے لیے. یہ جذبات واپس لوٹنے والے کے لیے ہیں. اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. اب دیکھیں الفاظ کیا ہیں. ایک انسان کی زندگی کے دو پہلو ہیں، مقام کے اعتبار سے بھی اور حال کے اعتبار سے بھی یا اعمال کے اعتبار سے آتے ہیں. ایک تو یا تو آدمی سفر میں ہوگا یا حضر میں ہوگا، دو میں سے ایک ہے کہ دنیا گھوم رہی ہر وقت سفر میں. ہاں انسان یا تو اپنے مقام پر ہوگا یا تو مقام سے سفر کر کے جائے گا، تو یا تو مقیم ہوگا یا مسافر ہوگا. اور اعمال کے اعتبار سے دو قسم کے اعمال ہیں، ایک کرنے کے کام کرنا، دوسرا نہیں کرنے کے کام نہیں کرنا. کیا کرنا؟ نہیں کرنا. کرنے کے کام کرنا، نہیں کرنے کے کام نہیں کرنا. ایک ہے مأمورات، مأمور بہ، جن کا حکم ہے بندے کو کرو، اور دوسرا ہے منہیات، مت کرو. فرشتوں کے بارے میں بھی اللہ نے کیا کہا؟ لا يعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. لا يعصون اللہ ما امرهم، کہ جو اللہ تعالی نے ان کو کرنے کے لیے کہا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے، یعنی کرنے کا کام چھوڑتے نہیں، جس کا حکم ہے پورا کرتے ہیں. ويفعلون ما يؤمرون، وہی کرتے ہیں جو حکم ہوا ہے، اپنے دل سے کچھ بھی کرتے نہیں. بندے کے لیے دو چیزیں ہیں، مثلا اس کے لیے حکم ہے نماز پڑھ، تو دوسری طرف حکم ہے شراب مت پی. شراب مت پی، کیوں؟ شراب حرام ہے، نماز فرض ہے. تو نماز فرائض میں ایسے کئی اعمال ہیں جو اللہ کی طرف سے حکم ہے، اور کئی چیزیں ہیں جو اللہ نے چیزیں اور اعمال منع کر دی ہیں. ان دونوں چیزوں کو اس میں جمع کر دیا گیا. اللہ، اور یہ مسئلہ کہاں خراب ہوتا ہے؟ کون دیکھ رہا ہوں؟ سفر میں کیا ہے، ہے کہ نہیں؟ ہاں، جو یہاں پہ ولی ہوتا ہے سفر میں جا کے کیا بن جاتا؟ ڈاکو. وہاں جا کے کیا کرتا ہے آدمی؟ کون دیکھ رہا ہوں؟ آپ دیکھیے بچے پڑھنے جاتے ہیں سفروں مختلف علاقوں میں، یا ایک آدمی باہر پکنک پہ جاتا ہے کاہے کی نماز، کاہے کا پردہ، کاہے کے اللہ کے احکام، کاہے کا تقوی. سفر میں انسان کے دینی اعمال کا کھونا اور گناہوں میں مبتلا ہونا آسان ہو جاتا ہے. سفر میں جانے والا اس ڈر کو اپنے دل میں رکھ کے جائے، سب سے پہلے کیا بول رہا ہے اللہ سے، اے اللہ مجھ کو کھانے پینے کو دے. بول رہا کیا بول رہا ہے، اللہم انا نسألک فی سفرنا ہذا، اے اللہ یہ جو سفر میں ہم لوگ جا رہے ہیں، اے اللہ اس سفر میں تجھ سے دعا کرتے ہیں. کیا چیز مانگتے ہیں؟ البر والتقوی. بر کیا ہے؟ نیکی کے کام جو کرنے چاہیے، اے اللہ اس کی توفیق دے، ہماری نمازیں صحیح ہوں، ہاں ہماری عبادات صحیح ہوں، ہم جو حکم تو نے دیا ہے ان کا اہتمام کریں. والتقوی، تقوی دوسرا پہلو ہے. تقوی کے معنی کیا ہے؟ بچنا. کس چیز سے بچنا؟ اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں سے بچنا، اللہ نے جن سے منع کیا ان سے بچنا. اب دونوں چیزوں کی دعا کر رہا ہے، اے اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ تو نیکی کا کام جو کرنا چاہیے وہ کرنے کی توفیق دے، اور برائی کا کام جس سے بچنا چاہیے اسے بچنے کی تقوی کی توفیق دے. دونوں چیزوں کی توفیق دے، اے اللہ نیکی چھوٹنے سے بچا اور گناہ میں واقع ہونے سے بچا. مزاج یہ ہونا چاہیے. لیکن بہت سارے لوگوں کے سفر ہی گناہ کے ہوتے ہیں. جا رہا میں ہانگ کانگ، کس سے؟ کنگ کانگ سے ملنے. بعض اوقات آدمی جاتا ہے، کبھی کدھر جا رہا ہے کبھی کدھر، ٹھیک ہے آدمی واقعی سہولت کے سفر کے لیے جائے، آرام کے لیے جائے، کوئی مسئلہ نہیں، منع نہیں سفر کرنا. لیکن کتنے لوگ ہیں جو گناہ کے لیے جاتے ہیں. سوئٹزرلینڈ جا رہا ہوں، کوئی آدمی فرانس جا رہا ہے، کوئی دبئی جا رہا ہے، دیندار ہیں، وہاں جا کے بھی دیندار رہے گا بھائی. لیکن کبھی آدمی کیا کرتا ہے، گناہ کا سفر ہوتا ہے، وہ جا کے وہاں پہ گناہ میں مبتلا ہوتا ہے. کہے کی پھر نماز، کہے کا ذکر، کہے کی تلاوت، کہے کی اللہ کے احکامات، کہے کا پردہ، کچھ کہے کی نگاہوں کی حفاظت. دیکھ رہا کون کہ میں دیکھ رہا ہوں؟ آدمی کیا سوچتا ہے، میں دیکھ رہا ہوں، کون دیکھ رہا؟ آزاد ہے. سفروں میں آدمی پابند نہیں رہے گا، الا یہ کہ آدمی واقعی اللہ سے ڈرنے والا. اور ہیں بندے اللہ کے ڈرتے ہیں اللہ سے، چاہے وہ سفر میں حضر میں کوئی دیکھے نہ دیکھے، سی سی ٹی وی ہو یا نہ ہو. تو ایک آدمی کا مزاج سفر میں جاتے ہو کیا ہو، وہ اللہ سے مانگے سب سے پہلے، اے اللہ کرنے کے کام سے کرنے کی توفیق دے، اور بچنے کے کاموں سے بچنے کی توفیق مانگ. اس کی مزاج میں ہونا چاہیے، یہ احتیاط ہو. پھر وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى، اور ایسے فضولیات بھی ہیں، ایک تو ہے نیکی، دوسرا ہے گناہ، بیچ میں کیا ہیں، اور بھی کچھ چیزیں ہیں جو فالتو ہیں. من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ فضولیات سے، ایسی چیزوں سے جو اس کے مقصد سے جڑی نہ ہوں، ان سے بچے. میری زندگی کا، میرے مقصد کا، میری لائف کے گول کا کوئی تعلق اس سے نہیں، کیا کرے؟ اس سے بچے. وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى، اے اللہ ایسے ہی اعمال تجھ سے مانگتے ہیں جن سے تو راضی ہو، ایسے ہر عمل سے بچا جس سے تیری رضا جڑی ہوئی نہ ہو. کہ سفر میں بھی جا رہا ہے تو اللہ کی رضا کا طالب ہے، کہ اس کی زندگی کا مقصد ہی کیا ہے، اللہ مجھ سے راضی ہو، چاہے میں حضر میں رہوں یا سفر میں. پھر اللہم انت صاحب فی السفر، اے اللہ تو سفر میں ہمارا ساتھی ہے. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمارا سفر میں کیا ہے کہ اللہ کو پیچھے چھوڑ کے جا رہا مکہ مدینہ میں، نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھ ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں. تو آدمی سوچے کہ ابھی تو گھر والے پیچھے رہنے والے ہیں، کون دیکھنے والا ہے؟ اللہ ہمارے ساتھ ہے، دونوں اعتبار سے، نگرانی کے اعتبار سے بھی، ڈرنے کے اعتبار سے، اور مدد کے اعتبار سے بھی، امید کے اعتبار سے، کہ اللہ ہمارا ساتھ نہیں چھوڑ دینا، ہم ایمان کے جا رہے ہیں کہ تو ہمارا ساتھی ہے، کوئی پریشانی آئے گی تو ہماری حفاظت کرے گا، کوئی تکلیف آئے گی تو ہماری مدد کرے گا، اور تو ہمارا ساتھی ہے. اس بات کا اقرار آدمی کر رہا ہے کہ ہم چاہے سفر میں جائیں تو ہمارے ساتھ ہے, ہماری نگرانی کر رہا ہے, ہم چھپ نہیں سکتے تجھ سے, کوئی دیکھے نہ دیکھے تو دیکھ رہا ہے. انت یہ اپنے لیے ریمائنڈر ہے, اللہ کو بتا رہا, اللہ تو ہمارا ساتھی, اللہ کو نہیں معلوم یہ بتا رہا نہیں. یہ اپنی کیفیات, اپنے جذبات اللہ کے سامنے رکھ رہا ہے اور اپنے اس ایمان اور اس 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 یعنی سوچ کی تجدید کر رہا ہے. انت صاحب فی السفر, پھر میں جا رہا ہوں گھر والوں کا کیا ہوگا, والخلیفۃ فی الاہل, ان کی حفاظت کون کرے گا, گھر والوں کی حفاظت کون کرے گا, والخلیفۃ فی الاہل, میرے گھر والوں میں میرا خلیفہ ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کیا ہے, والخلیفہ کا مطلب اللہ تعالیٰ اس کے بعد میں اس کے گھر والوں کے اس کے پیچھے, خلیفہ کس سے بنا ہوا ہے, خلف سے, پیچھے میں چلا جاؤں گا تو میرے پیچھے میرے بیوی بچے ماں باپ بھائی بہن ان کی نگرانی اور حفاظت کرنے والا اپنے پیچھے کس کو چھوڑ کے جا رہا ہوں, اللہ ہی ہے. علماء نے کہا دیکھو بندے کا خلیفہ حدیث میں آ رہا ہے اور لوگ کیا مانتے ہیں, اللہ کا خلیفہ بندہ ہے, معاملہ کیا ہے, بندہ اللہ کا خلیفہ ہے. بعض علماء نے اس عقیدے کو ہی کفر کہا ہے کہ کوئی آدمی کہے کہ فلاں اللہ کا خلیفہ ہے, اللہ کا کوئی خلیفہ نہیں ہوتا ہے, اللہ کے بعد کوئی نگرانی کرے کام کرے ہو سکتا ہے ایسا, ہاں لیکن فلاں نہیں ہے, سب ختم چلے گئے, اس کے بعد دیکھنے والا کون ہے, ایک باپ ہے مر گیا, اس کے پیچھے بچوں کی نگرانی کرنے والا کون, ایک آدمی سفر میں چلا گیا, اس کے پیچھے اس کے گھر والوں کی نگرانی کرنے والا کون, وہ خلیفہ ہے. دعا میں کیا کہہ رہا ہے, میں تو جا رہا ہوں میرے پیچھے کون دیکھے گا, رشتہ دار دوست احباب فلاں فلاں نہیں, میرے پیچھے میرے جانے کے بعد میرے گھر والوں کی نگرانی کرنے والا کون ہے, اللہ ہے. والخلیفۃ فی الاہل, پھر اللہم انی اعوذ بک من عطاء السفر وکآبۃ المنظر, اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں سفر کی مشقتوں سے, سفر تکلیف والا ہوتا ہے, السفر قطعۃ من العذاب, حدیث میں کیا ہے, سفر عذاب کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے, گناہوں کے عذاب نہیں, عذاب کا مطلب کیا ہوتا ہے, تکلیف. فرعون بھی کیا دیتا تھا بنی اسرائیل کو, عذاب, عذاب کا مطلب ہوتا ہے تکلیف چکھنا, تکلیف بری چیز جو چکھتا ہے آدمی. تو سفر میں ہم جا رہے ہیں, اے اللہ ہم کو بچا, انی اعوذ بک من عطاء السفر, میں سفر کی مشقتوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں, اور وکآبۃ المنظر, میں جاؤں اور سفر میں برا منظر دیکھوں یا آؤں اور گھر میں برا منظر دیکھوں تو اس سے میری حفاظت فرما کہ مجھے سفر میں یا لوٹ کر برا منظر دیکھنے نہ ملے. وسوء المنقلب, اے اللہ لوٹ کے آؤں برے طور پر, ناکام ہو کے آؤں, انٹرویو کے لیے گیا تھا فیل ہو کے واپس آ رہا, ہاں کسی کام سے گیا تھا, گیا تھا واپس آیا اور دیکھا گھر میں حالات برے ہیں, برے طور پر پلٹا. وسوء المنقلب, برے طور پر پلٹنے سے اے اللہ تو میری حفاظت فرما, کہاں, فی المال والاہل, اپنے مال میں اور اپنے اہل میں, گھر والوں میں بھی بے دینی نہ آئیں, جان و مال کا نقصان نہ ہو ان کا, اور میری جو پراپرٹی ہے اس کا بھی نقصان نہ ہو. تو میری فیملی اور میری پراپرٹی اس میں برا منظر دیکھنے نہ ملے, اے اللہ تجھ سے دعا کرتا ہوں. یہ پوری دعا ہے جو آدمی کو, کتنی پیاری دعا ہے, دیکھیے اس میں اپنے لیے تقوی, نیک اعمال, گناہوں سے بچنا ہے, اللہ کی حفاظت ہے اور اللہ کی نگرانی, اس کا استحوار, اس کا استحوار ہے, اللہ کی نگرانی کا استحوار اس میں, اور اس میں اپنے گھر والوں کے لیے اپنے سفر کی تکلیف سے نجات اور اپنے گھر والوں کی پریشانی سے نجات, ساری دعا اس میں آتی ہے. کتنا مانگتے ہیں ہم دعا, کتنوں کو یاد ہوگی یہ, کتنے دیکھ کے پڑھتے ہیں, سوچنے کی چیز, کتنی پیاری دعا ہے. آدمی سفر میں جاتا ہے یہ دعا پڑھنا چاہیے اس کو, اور جب آپ لوٹتے تو کیا کہتے, آئبون ثائبون عابدون لربنا حامدون, ہم واپس آ رہے ہیں توبہ کرتے ہوئے, اللہ کی بندگی کا اقرار اور اہتمام کرتے ہوئے, اور اپنے رب کی حمد کرتے ہوئے. تو رجوع انسان کا آخری چیز کیا ہے؟
حمد.
ساری تعریف اس کے لیے ہے حمد کی. اچھے حال ہوں یا برے ہوں تعریف اس کی؟ برا ہوا کچھ کیا اللہ نے اچھا نہیں کیا؟ ایسا بولیں گے؟
نہیں.
برا کیا. اللہ کا فیصلہ اگر ہمارے حق میں تکلیف کا ہو تب بھی ہم کا حقدار ہیں، اور اللہ کا فیصلہ ہمارے بارے میں اگر راحت کا ہو تب بھی وہ حمد و شکر کا مستحق ہے. مومن ہر حال میں اللہ تعالی کی کیا کرتا ہے؟ حمد کرتا ہے. اچھے حالات آئے تو بھی کیا کرتا ہے؟ الحمدللہ. اور برے حالات آئے تو الحمدللہ علی کل حال. پریشانی میں کیا دعا ہے؟ ہر حال میں اللہ ہی کی تعریف ہے. برے بھی حال ہے تو تعریف کس کی ہے؟ اللہ کی. تو اس حدیث سے یہ بات ہم کو معلوم ہوتی ہے کہ اکثر ہم دنیا کے مسائل میں اتنا کھو جاتے ہیں کہ آخرت کے مسائل کو بھول جاتے ہیں. دنیا کے مسائل کی بھی کوشش کرنا چاہیے اور آخرت کے مسائل کے حل کے لیے بھی کوشش کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھتا فرمائے. میں بات انشاءاللہ آگے اگلے درس میں کروں گا جس میں غم اور فکر کی دعاؤں سے متعلق کچھ باتیں ہیں. اور یعنی مسلمان کو چاہیے کہ وہ آخرت کی فکر کو تمام فکروں پر مقدم کرے، مقدم رکھے، اور دنیا کے جو بھی مسائل ہیں ان کے لیے جو بھی قدم اٹھائے شریعت کے دائرے میں اٹھائے، اور ایسا کوئی کام نہ کرے جس سے شریعت کا قانون ٹوٹتا ہو، اور جو بھی لا اینڈ آرڈر ہے انارکی پیدا ہو ایسا نہ کرے، ایسا کام کرے جس میں یعنی شریعت کا قانون بھی نہ ٹوٹے اور ملکی اعتبار سے بھی کوئی پریشانی مسلمانوں کو نہ ہو. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.